بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر عالمی نیٹ ورک کی اردو سروس کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. محترم ناظرین، ہم ایران کے اسلامی انقلاب کے سلسلے میں کچھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، ان سلسلے وار پروگراموں میں ہم کٹھ پتلی پہلوی سلطنت کے سقوط کی وجوہات، مراحل، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عوام کے کردار سے آپ ناظرین کو روشناس کرائیں گے. انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ناظرین، صرف دو راستے تھے. شاہ ایران میں مارشل لاء نافذ کر کے ملک چلاتا، یا پھر ملک سے باہر جا کر ملک کے انتظام فوج کے حوالے کر دیتا. ایران میں امریکی سفیر کو پہلا راستہ زیادہ پسند تھا. آخر کار امریکہ کی تجویز قبول ہوئی اور شریف امامی کی حکومت کے بعد فوجی حکومت قائم ہوئی. یہ ایسی حالت میں تھا کہ انہی ایام میں طالبان غم و غصے کا مظاہرہ کرنے کے لیے مظاہرے شروع کر دیے اور مغربی تمدن کی علامتوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں بہت سے ہوٹلوں، مغرب کے بہت سے بینکوں، شراب کی دکانوں، سینما ہالوں اور بہت سارے شاپنگ سینٹرز کو نظر آتش کر دیا گیا.
نو اور دس محرم یعنی 10 اور 11 دسمبر کو تقریباً 40 لاکھ لوگ سڑکوں پر آ گئے. ان کا مطالبہ تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک اسلامی حکومت کی تشکیل عمل میں لائی جائے. کئی ہزار نہتھے مظاہرین جاں بحق ہو گئے، گرفتار ہوئے، لوگوں کو ٹارچر اور زخمیوں کو اسپتال میں قتل کیا گیا. رائے عامہ کے مسلسل اور شدید دباؤ کی وجہ سے امریکہ کو مجبوراً شاہ کو اس بات پر تیار کرنا پڑا کہ وہ شاپور بختیاری کو وزیر اعظم منتخب کر کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اثر کو کم کرے.
در مورد سیاست مشت آهنین که از طرف آمریکا پیشنهاد شده بود برای سرکوب
ایران کو امریکہ نے جو طاقت کے استعمال کا مشورہ دیا تھا، اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا. ویسے بھی امریکہ میں ہر دور میں مختلف نظریات کے حامل افراد رہے ہیں. مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم میں کچھ لوگ جرمنی کے نازیوں کو شدت کے ساتھ سرکوبی کے قائل تھے، جبکہ کارٹر کے زمانے میں بھی جارج بال کا دھڑا پرامن راہ حل کا خواہاں تھا. اس دھڑے کا ماننا تھا کہ شاہ کے مخالفوں کی شناخت کی جائے، لیکن برجنسکی کا دھڑا جو پولینڈ نجات تھے سختی کا قائل تھا. سارے لوگ مختلف تجاویز پیش کر رہے تھے کیونکہ شاہ کی حکومت ایک کمزور حکومت تھی. اس لیے قومی مفادات کے بارے میں سوچنے کے بجائے آخری برسوں میں ان لوگوں سے بے حد متاثر تھی. مثال کے طور پر چین کو ہم نے کئی برسوں کے بعد باضابطہ طور پر قبول کیا. چین میں سن 1949 میں کمیونسٹ انقلاب کامیاب ہوا تھا، لیکن ایران نے سن 1972 میں اسے قبول کیا، کیونکہ اس دور میں افسوسناک حد تک ایران کی پالیسیاں امریکہ کی پالیسیوں کے تحت تھیں اور وہی ہوتا تھا جو امریکی چاہتے تھے. اسی لیے طاقت کے استعمال کی تجویز بھی امریکہ کی ہی تھی. شاہی حکومت نے اس پر عمل کیا. ستمبر میں مارشل لاء نافذ کرنا جیسے اقدامات اسی کا نتیجہ تھے. اور جیسا کہ میری تحقیق ہے، امریکی ذرائع کے مطابق امریکی وزارت خارجہ معتدل پالیسی کے قائل تھی اور اس کا خیال تھا کہ آئزن ہاور یا نکسن کے زمانے کی سختی کم کی جائے، لیکن سی آئی اے اور پینٹاگون اور دوسرے شدت پسند گروہ شدت عمل کے قائل تھے. اس معاملے میں شاہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ ایرانیوں سے مشورے کے بجائے امریکیوں سے مشورے لیتا تھا، جو ہر روز نیا طریقہ کار پیش کر دیتے تھے. ایک دن کہتے تھے فوجی بغاوت کرا دو اور پھر کوئی دوسرا راستہ سمجھاتے. امریکی سفیر سیلون شاہ کے آخری ایام کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ فوجی بغاوت کرا دو. میں نے کہا کیسی فوجی بغاوت؟ فوجی کہاں ہے جو فوجی بغاوت کرائی جائے؟ میں نے ان لوگوں کو تند جواب دیا جنہیں ایران کے حالات کا بالکل علم نہیں تھا اور جو حکومت خود پر اعتماد کرتی ہو اسے دوسروں کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جیسا کہ واضح ہے شاہ جیسی حکومتیں جو تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکی ہیں اپنی قوم پر بھروسے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بجائے امریکیوں سے مشورے کرتی تھیں. مثال کے طور پر جب امریکہ کو اسلحہ بیچنا ہوتا تھا تو اس کی کچھ پالیسی ہوتی تھی اور جب جمی کارٹر انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے تو کوئی اور پالیسی ہوتی تھی.
میرے خیال میں اگر اسلامی ممالک ایران کا ساتھ دیں جو کہ ساتھ نہیں دے رہے, اس کے باوجود ایران جو ہے نا اسلام کی بلندی کے لیے بہت کچھ کام کر رہا ہے, نہ صرف سیاسی مذہبی ہر حوالے سے جو ہے نا ایران مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے بہت کچھ کام کر رہا ہے, لیکن مسلمان ممالک کے ان کا ساتھ نہیں دے رہے. آج ایران پہ طرح طرح کے جو ہے دھمکیاں مل رہی ہیں, ان پہ جو ہے نا اقتصادی پابندیاں لگ رہی ہیں, لیکن عوام اسپیشلی جو ہے نا اسلامی ممالک وہ بالکل ایران کا ساتھ نہیں دے رہے. اگر وہ ان کا ساتھ دیتے تو ایران جو آج مسلمانوں کی ترقی خوشحالی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اس کے ہاتھ اور مضبوط ہوتے اور وہ مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے مزید کام کرتا. اگر جس طرح امام خمینی نے ایران قوم کی پرورش کی روحانی طور پہ پرورش کی اور ایرانی قوم کے ایمان بہت مضبوط ہیں, اسی لیے وہ جہاں بھی ظلم دیکھتے ہیں ایران وہاں ان کے جو ہے نا خلاف کھڑا جاتا ہے اور متحد ہو کے ظالم سے لڑتا ہے اور مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے. میرے خیال میں ایران کی طاقت اسلام کی طاقت ہے, اس لیے تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں, اور اگر اللہ کرے وہ ایران کا ساتھ دیں تو میرے خیال میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ بالکل خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں.
ظاہر سی بات ہے اس ایران چونکہ اس وقت ہم اس لیے نہیں کہ ایران ہمارے لیے کوئی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں یا فیور میں ہیں, تو ہم چاہتے ہیں جیسے ہر پارٹی کا بندہ چاہتے ہیں میری پارٹی میں سب لوگ آ جائیں, یہ بات نہیں ہے. ہم اگر یہ دیکھیں کہ اس وقت حق کی بات کون کر رہا ہے اسلامی ممالک کے درمیان, تو یہ بات آیا ہے کہ اس وقت ایران اتنی پاور رکھتا ہے اور اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ امریکہ کو چیلنج کر سکے اور اپنے استقلال اور آزادی کو تحفظ دے سکے. عوام اس کی جو ہے آزادی رکھتی ہے, واقعی آزادی رکھتی ہے. تو لہٰذا اگر ہم اس وقت جو نظریہ ایران میں پروان چڑھ رہا ہے اگر ہم اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو گویا ہم بھی اسی دریا کا ایک حصہ بن جاتے ہیں کہ جس کی ایمان کی موجوں میں چاہے تو کفر اور طاغوت نابود ہو سکتے ہیں. جس طرح کے پیغمبروں کا ساتھ, جب بھی اچھے رہبروں کا ساتھ, متقی باصلاحیت اور با ایمان افراد کا ساتھ جب بھی قوموں نے دیا, وہ کسی بھی ملک ہوں کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں, تو وہ اپنے عزائم میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہم بھی کامیاب ہوں گے اگر وہی ہمارے بھی نظریات ہوں.
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ جادو اور اثر انگیزی تھی جس کی وجہ سے دوست و دوست دشمن بھی آپ کے غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. رابن وڈس ورد چماران میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں لکھتا ہے, جیسے ہی امام خمینی دروازے سے اندر آئے مجھے محسوس ہوا کہ ان کے وجود سے روحانیت کی ہوائیں چل رہی ہیں, گویا ان کی کتھئی ابا, کالے امامے اور سفید داڑھی کے پیچھے روح و زندگی کی لہریں موجزن تھیں, یہاں تک کہ سارے لوگ ان کی شخصیت میں کھو گئے. اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ان کے آتے ہی ہم سب بہت چھوٹے ہو گئے اور ایسا لگنے لگا جیسے وہاں ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے سارے معیارات اور الفاظ کو درہم برہم کر دیا جن کے ذریعے مجھے لگتا تھا کہ میں ان کی شخصیت کی تعریف کر سکتا ہوں. ان کی موجودگی ہم پر اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی کہ مجھے محسوس ہوا گویا وہ میرے پورے وجود پر چھا گئے ہیں. تو کیا کوئی اہم آدمی ایسی شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے؟
تشخیص پیشرفت های ایران در زمینه صنایع پتروشیمی ما
پیٹروکیمیکل کے میدان میں ایران کی ترقی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کچھ نکات کی جانب اشارہ کرنا مناسب ہوگا۔ اصل میں پیٹروکیمیکل میں ترقی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ملک کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو جس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ پیٹروکیمیکل اشیاء کی پیداوار کر سکے، اور ایران گیس کے عظیم ذخائر کا مالک ہونے اور پیٹروکیمیکل کے میدان میں ابتدائی سرمایہ کاری کی وجہ سے یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں پارس جنوبی نامی علاقے کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ علاقہ ایران کے تیسرے اور چوتھے ترقیاتی منصوبے میں خاص اہمیت کا حامل رہا ہے، اور اسے پیٹروکیمیکل کے میدان میں ترقی کی شروعات کہا جا سکتا ہے۔ اس علاقے میں دنیا کے کل گیس کے ذخائر کا 10% حصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایران کے گیس کے ذخیروں میں اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، جہاں تیل و گیس سے متعلق دیگر صنعتوں کے سلسلے میں بھی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اس بنا پر گزشتہ چند برسوں کے دوران پیٹروکیمیکل کے پروجیکٹوں کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی، جس کے نتیجے میں حالیہ کچھ برسوں کے دوران تقریباً 12.5 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ اس وقت پیٹروکیمیکل کی تمام دیگر صنعتوں کو آگے بڑھانے والی صنعت کے طور پر کافی اہمیت ہے، اور اس کا اثر پیداوار کے مختلف شعبوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے میں پیٹروکیمیکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی میں علاقائی سطح پر اس میدان میں مسلسل سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور ایران بھی اپنے بے پناہ وسائل و امکانات اور اس میدان میں سرمایہ کاری کی سہولتوں کی وجہ سے مشرق وسطی میں اپنی پیٹروکیمیکل پیداوار میں اضافے پر قادر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ 2 عشروں میں ہم نے دیکھا کہ پیٹروکیمیکل کے پیداوار کے سلسلے میں ایران نے کافی ترقی کی ہے، اور اس کی پوزیشن بہت اچھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایران پیٹروکیمیکل کی پیداوار کے سلسلے میں ایک اہم مرکز میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور 20 سالہ ترقیاتی منصوبے کے مطابق تقریباً 37% پیٹروکیمیکل کی پیداوار کے اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس سے ایران کی اقتصادی ترقی پر بڑے پیمانے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پیٹروکیمیکل کی پیداوار کو برآمد بھی کرنا ممکن ہوگا، جو کافی اہم ہے۔
سهم و جایگاه خودش رو در چشم انداز 20 ساله در حدود 37% تولیدات پتروشیمی به دست بیاره.
آیت الله هاشمی رفسنجانی نے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ وہ 1958 سے ایران میں اسلامی انقلاب کی شاندار کامیابی تک اس تحریک کے تمام میدانوں میں سرگرم شکل میں موجود رہے، اور 1958 سے 1978 تک کے دوران مسلسل 7 بار کی گرفتاری اور کل ملا کر 4 سال 5 مہینے کی جیل بھی انہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اسلامی تحریک سے دور رہنے پر مجبور نہ کر سکی۔ یہاں پر ہم انقلاب سے قبل ان کی کچھ سرگرمیوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ شاہی حکومت کے خلاف مختلف مقامات اور اجتماعات میں تقریریں، مکتب تشیع کی تشکیل، سرگزشت فلسطین کا ترجمہ، امیر کبیر پر کتاب کی تالیف، رہنما نامی تفسیر کی تالیف، مختلف مقالات کی اشاعت۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوران انقلابی کونسل کے ایک سرگرم و مؤثر رکن رہے، اور اس کے بعد مختلف میدانوں میں سرگرم میں عمل رہے، جن میں سے کچھ اس طرح ہیں: جمہوری پارٹی کے رکن، وزارت داخلہ کے سربراہ، پارلیمنٹ کے اسپیکر، تہران کے عارضی امام جمعہ، افواج کے نائب سربراہ، ماہرین کونسل کے نائب سربراہ، صدر مملکت، ثقافتی انقلاب کونسل کے سربراہ اور قومی سلامتی کونسل کے سربراہ۔